چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہمارے درمیان بغیر ولی کے ہونے والا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو جب نکاح ہی نہیں ہوا تو گویا طلاق بھی نہیں ہوئی، لہٰذا آؤ اب نئے سرے سے نکاح کر لیں۔ تو تلفیق اور تلہی کی اور نفس پرستی کی باتیں جب اس حد تک بڑھیں تو ائمہ نے، علماء کرام نے، امت کے مخلصین نے، عوام الناس کو اس شر اور فتنے سے بچانے کے لیے تقلید شخصی کی طرف مائل کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ صرف ایک ہی متعین امام کی تقلید کریں۔ یہ ایک انتظامی حکم تھا جس کا فائدہ بہرحال امت کو ہوا کہ امت نفس پرستی سے بچ گئی، اگرچہ اب بھی لوگ چاہیں تو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے ائمہ کے درمیان پک اینڈ چوز کرتے رہے، لیکن ان میں جو مخلصین ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے وہ احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں تاکہ اپنی رائے کا اس میں کوئی دخل ہی نہ رہے۔ اس سے قطع نظر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بہرحال تقلید شخصی یعنی ایک متعین شخص کی بات ماننا یا اسی سے فتویٰ لینا، اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو طواف کے بعد حائضہ ہو گئی، اب کیا وہ طواف ودا کے لیے پاک ہونے تک انتظار کرے یا طواف ودا اس سے ساقط ہو جائے گا اور بغیر طواف کے وہ واپس آ سکتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ طواف ودا کے بغیر جا سکتی ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے قول پر زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے، اور یہ روایت موجم اسماعیلی میں عبد الوہاب الثقفی کی طرف سے بھی مروی ہے، اس میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ ہیں کہ لا نبالی، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ فتویٰ دیں یا نہ دیں۔ اور زید بن ثابت کا قول تو یہی ہے کہ وہ طواف ودا کے بغیر نہیں جا سکتی، اور یہی واقعہ مسند ابو داؤد طیالسی میں بروایت قتادہ بھی منقول ہے، اور اس میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ ہے کہ لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زیدن، کہ اے عباس جس معاملے میں آپ حضرت زید بن ثابت کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مدینہ پہنچ کر ام سلیم سے پوچھ لینا کہ جو جواب میں نے دیا ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے اور ان کے قول کے خلاف کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ موجم اسماعیلی کی روایت سے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے فتوے کی دلیل میں حضرت ام سلیم وغیرہ کی حدیث بھی سنائی تھی، اس کے باوجود چونکہ ان حضرات کو حضرت زید کے علم پر پورا اعتماد تھا اس لیے انہوں نے اپنے حق میں انہی کے قول کو حجت سمجھا اور حضرت ابن عباس کے فتوے پر عمل نہ کرنے کی اس کے سوا کوئی وجہ بیان نہیں کی کہ وہ حضرت زید کے فتوے کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت ابن عباس نے بھی ان حضرات پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم تقلید کے لیے ایک شخص کو معین کر کے گناہ یا شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، بلکہ انہیں حضرت ام سلیم سے مسئلے کی تحقیق کر کے حضرت زید بن ثابت کی طرف دوبارہ مراجعت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ارشاد کے مطابق ام سلیم سے واقعے کی تحقیق کر کے دوبارہ حضرت زید بن ثابت کی طرف مراجعت کی، جس کے نتیجے میں حضرت زید نے مقرر حدیث کی تحقیق فرما کر اپنے سابقہ فتوے سے رجوع فرما لیا اور اس کی اطلاع حضرت ابن عباس کو بھی دی، جیسا کہ مسلم، نسائی اور بیہقی وغیرہ کی روایت میں تصریح ہے۔ بعض حضرات نے اس استدلال کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اہل مدینہ مقلد ہوتے تو حضرت ام سلیم کی حدیث کی تحقیق کیوں کرتے، لیکن یہ جواب اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرنے کے بعد احادیث کی تحقیق حرام ہو جاتی ہے۔ غیر مقلد حضرات کے پیشتر دلائل اور اعتراضات اسی غلط مفروضے پر مبنی ہے، حالانکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ تقلید کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جو شخص براہ راست قرآن و حدیث کا مطلب سمجھنے، ان کے ظاہری تعارض کو رفع کرنے یا ناسخ و منسوخ وغیرہ کا فیصلہ کرنے کی اہلیت اپنے اندر نہیں پاتا، وہ کسی مجتہد سے تفصیلی دلائل کا مطالبہ کیے بغیر اس کے علم پر اعتماد اور اس کے فتوے پر عمل کر لیتا ہے۔ لہذا تقلید کے مفہوم میں یہ بات ہرگز داخل نہیں ہے کہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کے بعد قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، بلکہ یہ دروازہ تقلید کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں مقلدین نے کسی امام کی تقلید شخصی کرنے کے باوجود قرآن کریم کی تفسیریں اور احادیث کی شروح لکھی ہیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے علم کو بڑھانے اور تحقیق و نظر کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور اگر اس تحقیق کے دوران کسی مسئلے میں قطعی طور سے واضح ہو گیا کہ کوئی حدیث مجتہد کے قول کے خلاف ہے اور یہ حدیث صریح بھی ہے اور اس کے معارض کوئی دلیل قوی بھی موجود نہیں، تو اس مسئلے میں اپنے امام کے بجائے حدیث صریح پر عمل کیا ہے جس کی پوری تحقیق وغیرہ بھی ہے۔ لہٰذا اگر کسی مقلد کو اپنے امام کا کوئی قول کسی حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو اس حدیث کی تحقیق کرنا تقلید کے خلاف نہیں۔ تقلید شخصی کی دوسری مثال حضرت حزیل بن شرحبیل کے ایک واقعے میں ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ شعری سے کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب تو دے دیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابن مسعود کے پاس گئے اور ان سے وہ مسئلہ پوچھا، اور ساتھ ہی حضرت ابو موسیٰ شعری کی رائے کا بھی ذکر کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو فتویٰ دیا وہ حضرت ابو موسیٰ شعری کے فتوے کے خلاف تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ سے حضرت ابن عباس کے فتوے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ متبحر عالم یعنی ابن مسعود تمہارے درمیان موجود ہوں اس وقت تک مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو، کہ وہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب تک یہ متبحر عالم تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ اور یہی تقلید شخصی ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود کے ہوتے ہوئے اپنی تقلید سے تو ابو موسیٰ شعری نے منع فرمایا تھا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے دوسرے صحابہ کی طرف رجوع کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے اور وہ ان سے رجوع بھی کر سکتے تھے۔ غایت یہی ہو سکتی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ کوفہ میں پیش آیا، جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا جبکہ حضرت علی بھی کوفہ میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑا عالم باتفاق کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا اگر حضرت ابو موسیٰ شعری کے ارشاد کی علت یہی ہو کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف رجوع نہ کیا جائے، تب بھی اس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہے اس وقت تک صرف انہی سے مسائل پوچھتے رہو، انہیں چھوڑ کر میری یا کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو، کیونکہ کوفہ میں ان سے افضل عالم کوئی نہیں۔ چنانچہ مجرم طبرانی میں ہے کہ رضاعت کے ایک مسئلے میں حضرت ابو موسیٰ شعری کی طرف رجوع کیا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے کسی معاملے میں سوال نہ کیا کرو جب تک کہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سلسلے میں تیسری روایت حضرت معاذ ابن جبل والا واقعہ ہے کہ جو جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے سوال کیا کہ جب کوئی قضیہ تمہارے پاس آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ کے موافق۔ فرمایا اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت دونوں میں نہ ملے، عرض کیا اس وقت اپنی رائے سے اجتہاد و استنباط کروں گا، ولا آلو، اور یہ کہ اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے رسول کو یا اس کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ یہ واقعہ تقلید و اجتہاد کے مسئلے میں ایک ایسی شمع ہدایت ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے اس مسئلے کی گتھیاں سلجھتی جاتی ہیں۔ یہاں ہمیں اس واقعے کے صرف ایک پہلو پر توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اہل یمن کے لیے اپنے فقہائے صحابہ میں سے صرف ایک جلیل القدر صحابی کو بھیجا اور انہیں حاکم و قاضی اور معلم و مجتہد بنا کر اہل یمن پر لازم کر دیا کہ وہ ان کی اتباع کریں۔ انہیں صرف قرآن و سنت ہی سے نہیں بلکہ قیاس و اجتہاد کے مطابق فتویٰ صادر کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ نے اہل یمن کو ان کی تقلید شخصی کی اجازت دی، بلکہ اس کو ان کے لیے لازم فرما دیا۔ بعض احباب اس واقعے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سند کمزور ہے، جو کہ علامہ جوزقانی نے اس حدیث پر وارد کیا ہے وہ مشہور اعتراض. حالانکہ علامہ ابن قیم نے امام جوزقانی کے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے اور بتایا کہ حضرت معاذ کے جن اصحاب سے یہ حدیث مروی ہے ان میں کوئی بھی متہم کذاب یا مجروح نہیں. دوسرے انہوں نے خطیب بغدادی کے حوالے سے اسی حدیث کا ایک دوسرا طریق عبادہ بن نسی ان عبد الرحمن ان غنم ان معاذ بھی ذکر کیا اور لکھا ہے کہ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مُتَّسِلٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِالثِّقَةِ. اس کی سند متصل بھی ہے اور اس کے رجال سارے ثقہ ہیں. نیز بتلایا کہ یہ حدیث امت کی تلقی بالقبول کی وجہ سے بھی قابل استدلال ہے. یہ اعلام الموقعین کے حوالے سے امام ابن قیم نے بات فرمائی ہے. اور یہ کہ حضرت معاذ بن جبل محض حکمران نہیں تھے بلکہ معلم اور مفتی بھی تھے اس کی طرف اشارہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ہمارے پاس یمن آئے, وہ ہمارے امیر بھی تھے اور معلم بھی تھے. ہم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے وفات کے بعد اپنی بیٹی اور بہن چھوڑی ہے, ان کو کیا میراث میں ملے گا؟ تو حضرت معاذ نے بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف میراث دی. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ایسے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاذ محض ایک گورنر کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے ان کا فریضہ منصبی یہ ادا بھی کر رہے تھے کہ ان کو دین کے احکام سکھائیں اور فتویٰ دیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ جس میں بعض حضرات تابعین نے کچھ صحابہ کو اپنا مقتدہ بنایا ہوا تھا. امام شعبی فرماتے ہیں کہ منصر رہو ان یأخذ بالوثیقۃ فی القضاء فلیأخذ بقول عمر, کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مضبوط بات کو لے فتاوی اور مسائل کے اندر, تو اس کو چاہیے کہ عمر فاروق کے مسائل اور ان کے فتاوی کو لے. حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جب لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو دیکھو کہ حضرت عمر کا عمل کیا تھا, بس اسی کو اختیار کر لو. امام اعمش حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کسی مسئلے میں متفق ہوں تو حضرت ابراہیم نخعی ان کے برابر کسی کے قول کو نہیں سمجھتے تھے, اور جب ان دونوں میں اختلاف ہوتا تو ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول اختیار کرنا زیادہ پسند تھا. حضرت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ ہم شام آئے تو دیکھا کہ لوگ ایک صاحب کے پاس جمع ہیں اور ان کے ارد گرد پھرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ باقی ماندہ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے فقی ہیں, یعنی عمر البکالی ہیں. امام محمد بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی صاحب ایسے نہیں جن کے اتنے مشہور شاگرد ہوں, جن کے فتاوی اور فقہی مذاہب کو اس طرح مدون کیا گیا ہو, جو سوائے ابن مسعود کے. اس کے باوجود وہ, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود, اپنا مذہب اور اپنا قول حضرت عمر کے مقابلے میں چھوڑ دیتے تھے. حضرت عمر کے مذاہب فقہ میں سے کسی کی مخالفت تقریباً بالکل نہیں کرتے تھے, اور حضرت عمر کا قول آ جاتا تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے. اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قنوت نہیں پڑھتے تھے, اور اگر حضرت عمر نے قنوت پڑھا ہوتا تو حضرت عبداللہ بھی ضرور قنوت پڑھتے. بہرحال ان تمام باتوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تقلید کے دونوں قسمیں, یعنی شخصی اور غیر شخصی, پر صحابہ کرام کے عہد مبارک میں عمل ہوتا رہا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جو شخص قرآن و سنت سے براہ راست احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, اصل کے اعتبار سے اس کے لیے تقلید کی دونوں قسمیں جائز اور درست ہیں. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تقلید کی مذمت میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہوتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے قول کو حجت نہیں مانتا, اور جس کا اعتقاد یہ ہے کہ حلال صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا, اور حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. لیکن چونکہ اس کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا علم نہیں ہے, نہ وہ آپ کے کلام میں سے متعارض احادیث کی تطبیق کے طریقے سے واقف ہے, اور نہ آپ کے کلام سے استنباط احکام کے طریقے جانتا ہے, اس لیے وہ کسی ہدایت یافتہ عالم کی اس بنا پر اتباع کر لیتا ہے کہ یہ عالم اپنے علم و تقویٰ کی پیش نظر اپنے اقوال میں صائب ہوگا اور ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہوگا. چنانچہ اگر اس کا یہ گمان غلط ثابت ہو جائے تو وہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال, یعنی کسی جدال و اصرار کے بغیر اس کی تقلید سے دستبردار ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی تقلید سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ فتویٰ پوچھنے اور فتویٰ دینے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آتا ہے، اور جب کسی سے فتویٰ پوچھنا جائز ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی شخص سے فتویٰ پوچھا کرے، جسے تقلید شخصی کہتے ہیں، یا کبھی ایک شخص سے اور کبھی دوسرے شخص سے پوچھا کرے، جسے تقلید مطلق کہتے ہیں، جبکہ اس میں مذکورہ بالا شرائط جمع ہوں۔ بہرحال اس ساری تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فی زمانہ بالخصوص تقلید شخصی ہی ہدایت پر رہنے کا ایک راستہ ہے، ورنہ نفس کی اتباع اور ہوا کی پیروی اس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، امت میں اس بگاڑ کا بڑا خطرہ ہے کہ لوگ دین کو کھلونا بنا لیں۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ فروعیات میں ہے، جہاں شریعت کا منشا قرآن و حدیث سے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونے کی حیثیت سے سمجھا نہ جا سکے۔ اب اس میں ترجیح یا ناسخ منسوخ کا جو حکم ہوگا، تعارض الادلہ کا جو مسئلہ آئے گا، اس کو حل کرنے کے لیے کسی فقیہ کسی امام کی ضرورت ہوگی، اور اس میں کسی ایک معین شخص کو یا کسی بھی شخص کو اپنا مقتدی سمجھ کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا جائے تو اس میں قطعی کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ ایک ضروری عمل ہے غیر مجتہد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔